الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وبعد الحمد لله ثم الحمد لله on the most precious gift of Iman and the perfect teachings of this beautiful, perfect and compassionate deen of Islam that is pure hidayat, guidance, mercy for all of humanity up to the day of Qiyamah. We are not worthy of saying anything in the presence of Hazrat Muhtasab and our other seniors, but merely speak on things that we are more in need of islah than anybody else. As Mufti Abdul Qadir Sahib has mentioned, extremely important and beneficial points pertaining to the basis of aqaid, the protection, preservation of our beliefs in Islam, our correct mindset in Islam. Very important points were raised. Let us give it his due attention and remind and encourage others about these important points. The age-old enemy of a human being is Shaitan himself. In fact, the word in Arabic, enemy, means dushman. Each of the four letters denoting the four greatest enemies of a human being. Dal for dunya. Allah Ta'ala has put us in this life, this worldly life, for a short period of existence. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has given a beautiful similitude of the shortness of this life and eternity of the hereafter, encouraging in another hadith that you have the choice of hankering after the short life of this world and of the akhirah. So be wise and give preference to that which is eternal, everlasting, over that which is temporary and short-lived. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is a beautiful example, like a person who places the finger in the ocean. Those droplets that remain on the finger is a similitude, an example of the life of this dunya. And all the waters of the oceans are an example of the hereafter, which is everlasting, never ending. Ensuring that our income is from halal sources. And once we have whatever wealth Allah Ta'ala has given to a person, many times a misunderstanding that if we are advised that do not squander your wealth, do not spend in haram, do not spend on extravagance, sometimes tens of thousands of rand spent merely on traveling long distances just to go watch a certain sports match or sports game. And then when we are advised, we say, it's my money, I can do what I want with it. This is an incorrect understanding. This is the thinking of Qarun when Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam says to him, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. That Qarun, who had such an abundance of wealth, not the wealth or the treasures, the mere keys to those treasures, the keys itself were so heavy that it had to be carried by a strong and powerful group of men. So when he is advised by Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam that by all means your needs, your necessities, do not forget the portion of investment of akhirah, and be kind in the way you spend it. Be kind, be good in the way you spend it, in the avenues pleasing to Allah Ta'ala. What is his attitude and his mindset? He says, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي. That what are you talking about? This is mine. It is my knowledge, my expertise. That was the means of earning it. Allah Ta'ala says, did he not think and reflect? أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ Do not أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ. That before him were many powerful nations, much more powerful than him. And how Allah Ta'ala had destroyed them. And with his pride and arrogance and haughtiness, Allah Ta'ala destroyed him in full view when he had come out in a public display of his abundance of wealth. Allah Ta'ala humiliated him, causing the earth to swallow him into its belly. So life of dunya is very short. Yes, by all means, halal earnings, spending in noble avenues, can be the very ticket to Jannah. Sayyidina Uthman radiallahu anhu, in the occasion of Tabuk, brings gold coins and places it in the Mubarak lap of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the narrator says, it is as if I can see Nabi sallallahu alayhi wa sallam turning those gold coins in his Mubarak fingers and saying, مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا, that whatever Uthman radiallahu anhu does after this day will cause him no harm. He has literally guaranteed himself with this great contribution to the cause of Islam. So not to hanker after material possessions, status, matters of dunya, at the expense of squandering our akhirah, forgetting Allah, or blatantly, openly breaking the commands of Allah Ta'ala. Thereafter, sheen, denoting shaitan. Shaitan, from the very moment that he became the rejected one. And how did he become the rejected one? Very, very appropriate for us to take lesson from. That when he was commanded to make sajda with the malaika to Sayyidina Adam alayhi salam, as a means of honor, as a means of greeting. I mean, we know in our sharia sajda is permissible only to Allah Ta'ala in any form whatsoever. What made him become the rejected one, the basis, the core of it was takabbur, pride. When coming to these majalis gatherings, we come with the niyyah of our islah, reformation. Pride means a person thinks oneself as better than others, refutes the haqq when it is placed in front of him. Al-kibr ghamtun nas wa batharu al-haqq. So to have humility in our nature, look at Hazrat Mufti Sahib, Allah Ta'ala blessed him, such an abundance of expertise in knowledge in the various sciences. But as many have remarked, one of the most outstanding qualities Allah Ta'ala has blessed Hazrat Mufti Sahib with all of this knowledge and character, is the tawadu and the humility. So shaitan, when he is given this command, what does he do? And here, we should be very, very wary and take lesson from this. He applies his fallible logic, his intellect, against Allah Ta'ala's divine command. And what is his fallible logic? He says, I am made of fire, superior. He is made of sand, inferior. Superior cannot bow and prostrate to that which is inferior. Istakbara wa kana min al-kafirin. Pride, arrogance, ana khayrun min, I'm better than him. So never ever apply intellect or any of expertise in various sciences against the most perfect, which is Allah Ta'ala's wahi and revelation. And from the moment he became rejected, he already mentioned his manifesto. What is his future plans to come? That he will make every effort to take as many of the offspring of Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam with him into the fire of Jahannam. إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. His various agents of jinn, of human beings, of waswasa, thoughts that will be put in the mind towards haram, towards sin, towards disbelief in Allah Ta'ala. Amongst human beings, there will be invitation towards compromising the deen of Allah Ta'ala, towards sacrificing the commands of Allah Ta'ala for temporary pleasures, material possessions of this dunya, selling out the deen of Allah Azza wa Jal. So various agents will work day and night. From every angle they will try and delude a person. لَوْضِلَّنَّهُمْ, I will lead astray as many as possible. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, this is his manifesto, the manifesto of shaitan. I will give them long and distant hopes that go and enjoy yourself, do what you feel like, build your mansion, it is yours, enjoy it, you have made the effort for it. There is still long life to go. You can change, you can repent afterwards. So long, long distant hopes, whereas nobody knows when our death is written, when it will all come to an abrupt end. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. In line with the LGBTQ movement, sex changes, males imitating females, and vice versa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has cursed that male who is feminine in ways, in dressing, in mannerisms, and cursed the female who imitates men in these various regards. Sex changes, shaitan had given this promise. He will command them to alter and change Allah Ta'ala's natural creation. Many a times the excuse is put forward that I'm born in this way, this is the natural tendency. This is incorrect. كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Every child is born on fitra, the natural way that Allah Ta'ala has decreed. And every command of Allah Ta'ala is at the most perfect level in natural ways and mannerisms. And therefore we see the nation who were punished most severely by Allah Ta'ala, Sayyidina Lut alayhi salatu wasalam's nation, who were the first to initiate this action of homosexuality, the most severe form of punishment, the malaika, the angels who had come in the form of young handsome men, and they were intoxicated, demanding Sayyidina Lut alayhi salatu wasalam to hand them over. The first punishment, Sayyidina Jibreel alayhi salam spread his wings over their faces, not only becoming blind, the eyes were obliterated. There were no eyes left on the last night on earth. Next morning, Allah Ta'ala commanded the angels, they lifted up the cities from the roots, uprooted it, taken it to the heavens, turned it upside down, flung it down, and thereafter a rain of stones. the pebble with the name of each and every person specifically on whom it should pelt down a rain of stones. May Allah protect, may Allah Ta'ala protect from his anger and his chastisement. So shaitan will use music, will use gambling, will use immodesty, immorality, as far as possible to delude, dissuade as many as possible from obedience to Allah Ta'ala, ultimately taken to open kufr and disbelief. Many times shaitan would make something attractive in the name of Islam, but it has nothing to do with the iman and Islam taught by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahaba radiallahu anhu ajma'in, our akabirin, our pious senior elders. Thereafter, meme, mahol, the environment in which a person associates, our company, our associates, our social circles, our friends. This is very, very important. As much as a person can say, I will insulate myself, I will not take effect, I'm mixing with them so that I can positively affect them. Yes, the effort of da'wah and tabligh, the environment of masjid, in talking about Allah's greatness, inviting, having this worry and fikr and concern that the whole ummah comes onto deen, a very, very noble effort that is a means of drawing people onto deen. Those avenues are there. But be very careful, as Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Al-maru ala deeni khalili. A person will ultimately end up on the way, the creed, the mannerisms, the thinking, eventually even the beliefs of one's close friends, associates and circle of friends. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam advises us, the most compassionate, فَلْيَنْظُرْ عَمَّنْ يُخَالِلْ, that be very, very selective and wary the kind of people you choose as company. The ayat recited, a disbeliever in Makkah, Uqba bin Abi Mu'ayt, had invited all the people of Makkah to a function, a walima, and even though he was a disbeliever, it was an honor for him that Nabi sallallahu alayhi wa sallam attends this function. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in his burning desire for hidayat, said that I will attend if you will accept iman. So he pronounces the kalima apparently, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam attends. When his friend comes back, Ubay bin Khalaf says to him that I have heard that you have also forsaken the religion of your forefathers. He says this was merely a ploy to get Nabi sallallahu alayhi wa sallam to come there. And here he says, wajhi min wajhika haram, that our friendship is ended unless you go refute the kalima and spit onto Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah, na'udhu billah. This is the effect of bad company. And he does as his friend had said to him. Allah Ta'ala says, remember on the day of Qiyamah, he will be biting his fingertips, his fingernails, in severe remorse and regret, and will say that, why did I take so and so a friend? How I wish and desire that I have taken the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam as a friend, as a close companion and associate. So therefore, as our kabirin, we find in the kitabs, they have written, and many of our pious predecessors in the ummah, the tabi'in, tabu' tabi'in, would advise that if you are sitting amongst people and they speak ill about Sahaba radiallahu anhu ajma'in, they speak ill about the pious predecessors, condemning, criticizing, speaking ill of the friends of Allah Ta'ala, they say, لا تجالسوهم ولا تؤكلوهم. Do not sit with them, do not even partake of meals in their company, knowing the dangers that such wrong aqaid can easily infiltrate into a person. So company of the salihin, of our pious senior elders of deen, majalis such as these, this is absolutely beneficial. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned, when being asked that whose company should I keep, who are the friends who I should associate with, Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave clear-cut directives that the mere sight, ذَكَّرَكُمْ بِاللَّهِ رُؤْيَتُهُ, you look at them, it reminds you about Allah, it wants to make you bring changes in your life. You are inspired to remember Allah Ta'ala, you are inspired to bring alive deen in your life. وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْثِقُهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَمَلُهُ, their words, their nasiha, their advices increases your knowledge, but also it brings about major practical changes in your lives. So the bayanat of our pious senior elders are such. Sometimes you sit in their company, even if they say not a single word, or sometimes a few simple words. Hazrat Haji Baytadiya rahimahullah ta'ala, we remember in ijtima just before salah, would say a few words. But those words we know came from a heart filled with dhikr, fikr, love of Allah Ta'ala, sacrifice, qurbani for deen, that many, many lives were changed in those few minutes of advices that were given. So being in the company of the salihin, a criteria, a clear-cut sign is that when you sit with them in their company, their bayanat, it is not merely words that sounds glorious. It is those that bring practical changes into a person's life for the better. So their words, their nasiha, their advices increases your knowledge, your wisdom, but also betters your amal and changes your life for the better. And their actions remind you of the akhirah. When you see them, their lives, their humility, their simplicity, zuhud, abstinence from dunya, from material indulgements, it tells you that they are living for the akhirah. So be in the company of such people. And the last, nafs, which is the greatest of all enemies, a'da a'daik, the greatest of your enemies, allati bayna jambayk, is that which is within your own heart, the inner self, the nafs, the carnal desires and temptations that are inspired continuously when effort is made in the path of Allah, abundant tilawat, dhikrullah. Dhikr is a very, very great weapon. When shaitan comes and does waswasa, the moment a person makes dhikr of Allah Ta'ala khannas, he retreats and goes back, cannot take the effect and the powerful effects of dhikr of Allah Ta'ala. The maqsad of such gatherings, as Mufti Sahib always emphasizes, Allah Ta'ala ka dhikr ho jai, that it inspires, brings alive dhikr, inspires us to bring it into our life daily with our families. Dhikr of Allah Ta'ala, a great means of protection of our iman. So the nafs, when effort is made by being in the company of those who are the specialists of the inner self, our pious mashayikh, akabirin, then islah will take place. That nafs that naturally inclines towards haram, towards sin, and effort is made, it becomes lawama. That when you will do a sin, a wrong, it will reprimand that how could you have done this, will inspire towards tawbah, next time do not do this. And then ultimately that effort is made, al-mutma'inna, that is completely satisfied, pleased and happy only with the obedience of Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. That you will never attain perfection in iman until your natural inner temptations, your inner desires are in line with deen. That which deen encourages, you have a natural inclination towards it. Haram, sin, disobedience, kufr, wrong beliefs and aqaid, there is modernism, there is liberalism, there is shi'iyat, many, many other forms of deviation that you naturally would detest those and other forms of haram and sin. So dal, dunya, sheen, shaitan, meem, mahal, the company, the association we keep, and the inner self by being in such majalis and gatherings, dhikr of Allah Ta'ala, tilawat of Quran, being in the path of Allah Ta'ala, a means of islah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام اور دوستوں ساتھیوں، جو ہمارے محترم حضرات نے اپنی اصلاح کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے باتیں اور نصیحتیں فرمائی، وہ نصیحتیں بہت قیمتی تھیں اور ان کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو لانا چاہیے اور دوسروں کی تابعداری سے، یہود اور نصارہ کی تابعداری سے بچنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں میں نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو بھی آدمی اچھا عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم ان کو لذت والی جی مرد اور عورتیں اچھا عمل کرے تو ہم ان کو بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں, لذت والی زندگی عطا فرماتے ہیں, اور ہم ان کو ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں. عمل صالح اور اچھا عمل انسان کی زندگی کا مقصد ہے. علماء فرماتے ہیں ایک باہر کا کمال ہوتا ہے, ایک اندرونی کمال ہوتا ہے. باہر والا کمال عارضی اور ٹمپریری ہے, اور اندر والا کمال اعلی اور اونچا ہے. کہتے ہیں کہ سقراط ایک راستے پر پڑا ہوا تھا. سقراط مشہور حکیم ہے, اور جڑی بوٹیوں کی تحقیق کر رہا تھا. دو دن نہیں سویا, دو دن دو رات, پھر راستے کے کنارے پر سویا. اس راستے سے ایک بادشاہ گزر رہا تھا. بادشاہ نے اس کو لات ماری اور کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو, سو رہے ہو؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, میرے ساتھ وزیر ہے, میرے پاس خزانے ہیں. سقراط نے کہا بے شک تم بادشاہ ہو, لیکن یہ وزیر, یہ مشیر اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ سب باہر کی چیزیں ہیں. تمہارے اندر اپنا ذاتی کمال کیا ہے؟ میں نے جڑی بوٹیوں کی تحقیق کی, میں حکیم بن گیا, میرے اندر کمال آ گیا. تو وہ کمال اور وہ اچھا کمال ہے جو آدمی کے اندر خود موجود ہو. کہتے ہیں ایک مرتبہ قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ چینی اور رومی صنعتکاروں میں مقابلہ ہوا. جو نقشہ بنانے والے ہیں, تصویر بنانے والے ہیں, ان میں مقابلہ ہوا. تو چین کے ماہرین نے مختلف پھول, پھل اور درختوں کے نقشے بنائے اور درختوں کے تصویریں بنائی. دوسری طرف رومی ماہرین نے جو سامنے والی دیوار تھی اس دیوار کو اتنا صاف کیا کہ اس کو شیشے کی طرح بنایا. جب مقابلہ ہوا تو جو کچھ چینیوں نے بنایا تھا وہ رومیوں کی دیوار میں نظر آیا. تو قاری صاحب فرماتے ہیں جو رومیوں نے بنایا تھا دیوار کے اندر ایسا کمال پیدا کیا تھا کہ دیوار کے کمال کی وجہ سے جو کچھ دوسروں نے بنایا وہ خود اس کے اندر سامنے نظر آ گیا اور سب سامنے تھا. تو اسی طرح آپ آدمی کے اندر اپنا کمال موجود ہو وہ کمال سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دو چیزیں مرتب, دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں. ایک یہ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ان کو ہم بہترین زندگی عطا کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہترین اجر اور ثواب ان کو عطا فرمائیں گے. وہ آدمی میں خود اپنا کمال کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان اس کے اندر ہو, عمل صالح اس کے اندر ہو, تو یہ آدمی کے لیے بہترین ذخیرہ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تو وہ بیان کریں. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چھت ہے یا ایک چھپر ہے اور اس چھپر سے عسل ٹپک رہا تھا اور گھی ٹپک رہا تھا, گھی اور شہد ٹپک رہا تھا. دوسری طرف میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی اتری, اس رسی پر آپ چڑھ گئے, آسمان تک پہنچ گئے. اس کے بعد ابو بکر صدیق, اس کے بعد ایک اور آدمی چڑھ گیا, اس کے بعد تیسرا آدمی چڑھ گیا. جب چوتھے آدمی کا نمبر آیا تو وہ رسی ٹوٹ گئی اور کچھ دیر کے بعد پھر جڑ گئی, پھر وہ رسی جڑ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں تعبیر بتلا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلا دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ جو شہد ٹپک رہا تھا اور گھی ٹپک رہا تھا یہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں فصاحت, بلاغت, حلاوت, خوبصورتی ہے. اور یہ جو رسی اتر گئی اور آپ چڑھ گئے, پھر اس کے بعد دوسرا آدمی, پھر تیسرا آدمی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں گے, آپ کے بعد دوسرا آدمی وہ بھی اپنے آخری انجام کو پہنچے گا اور کامیاب ہوگا, تیسرا آدمی بھی, اور پھر چوتھا آدمی جب آئے گا تو اس کے لیے رسی ٹوٹ جائے گی اور پھر اسی آدمی کے لیے وہ رسی جڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت بعضا واخطأت بعضا. بعض تعبیر آپ نے صحیح فرمائی, بعض تعبیر صحیح نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا آپ کو اللہ کی قسم آپ بتلا دیجئے کہ کہاں خطا ہوئی اور کہاں صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق قسم نہ کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت, کسی فائدے کے لیے اور کسی خاص مصلحت اور حکمت کی وجہ سے تعبیر نہیں بتائی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہاں خطا ہوئی اور کہاں صحیح فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن علماء نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعبیر کی جرأت کی یہ خطا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیوں فرمایا کہ میں تعبیر کروں. یہ جواب صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تعبیر فرمائی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تعبیر فرمائی تو اس میں خطا اور غلطی نہیں ہوئی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں خطا فرمائی کہ انہوں نے کھی اور شہد کی تعبیر بتائی قرآن کریم, حالانکہ اس کی تعبیر یوں ہونی چاہیے کہ جو گھی ہے وہ قرآن کریم ہے, اس لیے کہ اصلی گھی میں بہت طاقت ہے اور قرآن کریم کی فصاحت, قرآن کریم کی بلاغت, قرآن کریم کی شان اور شوکت, قرآن کریم کے الفاظ قوت اور طاقت والے ہیں. اور جو عسل اور شہد ہے وہ حدیث ہے. اس لیے کہ قرآن کریم پر حدیث کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا, تو قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر حدیث کے ساتھ جب قرآن ملایا جائے تو اس پر آدمی عمل کر سکتا ہے. اقیم الصلاة پر اس وقت عمل کر سکتا ہے جب حدیث سامنے ہو. آت الزکاة پر اس وقت عمل کر سکتا ہے جب حدیث سامنے ہو. رمضان کے روزے کیسے رکھے جائے اس پر اس وقت عمل کر سکتا ہو جب حدیث سامنے ہو. حج پر اس وقت عمل کر سکتا ہے جب حدیث سامنے ہو. تو عمل کرنے کے لئے حدیث ہے, قرآن اس کے اندر خود بخود آ جائے گا. اس لئے کہ اتبعوا اللہ واتبعوا الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو قرآن اس میں آ گیا. تو حدیث پر جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی لذت والی زندگی ہوتی ہے, اس کی زندگی اچھی بہترین زندگی ہوتی ہے. اگر آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھو اگرچہ دودھ جانور سے دودھ نکالنے کی مقدار میں تھوڑا وقت ہو, دو رکعت پڑھ لو, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے, پھر کچھ ایکسرسائز کرتا ہے, کچھ محنت کرتا ہے. صحابہ کرام محنت کرتے تھے, ان کی صحت اچھی رہے گی. جب صحت اچھی ہوگی تو زندگی پیاری اور زندگی بہتر ہوگی. تو لَنُحْيِيَنَّهُمْ نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ان کی زندگی بہت پیاری اور بہت اچھی ہوتی ہے. اور وہ جب حدیث پر عمل کرتا ہے, سنت پر عمل کرتا ہے, تو اس کے وجہ سے وہ اطمینان والی زندگی گزارتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال, اس کی جان, اس کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں. ابھی مفتی عبدالقادر صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس میں یہی ہے کہ اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے, تورات پر عمل کرتے اور تورات کی پیشنگوئی پر عمل کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, تو اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت اچھی زندگی عطا فرماتے. اور مولانا احتشام الحق صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور کہا میری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, آپ میری کچھ مدد کریں تاکہ ان کے لئے کچھ سامان کا انتظام کروں. اور بادشاہ کے لئے کچھ تحفہ بھی پیش کیا. دیہاتیوں کا تحفہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں کوئی چیز بناتی ہیں اور وہ ان کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے کہا بتلاو کہ جو چیز آپ نے پیش کی ہے اس کی کتنی قیمت ہے تاکہ ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیں. اس نے کہا حضرت یہ تو قیمت والی بات نہیں, آپ کے لئے ہم ہدیہ تحفہ لائے ہیں. اس نے کہا تحفے کو واپس لے جاؤ, جب تم قیمت نہیں بتاتے تو تحفے کو واپس لے جاؤ. وہ بہت مغموم اور بہت حزین ہو کر کے واپس آیا اور اپنی بیوی سے کو قصہ سنایا. بیوی نے کہا میں نے سنا ہے کہ بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی رہتے ہیں اور اصل بادشاہ وہ ہے. عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکتی دی ہیں, اس لئے کہ وہ عمل کرتے تھے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے ہیں, امیر ہیں, رئیس ہیں. جیسے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے ہیں, اور جیسے بہاو الدین نقشبندی نقشبندیہ کے بڑے ہیں, اسی طرح سہروردیہ کے بڑے اپنے امیروں ان کے رئیس ہیں. تو سب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جاؤ, وہ دین کی امیر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے بھی نوازا ہے. وہ گیا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں تحفہ بھی پیش کیا اور اپنا مقصد بھی بیان کیا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا, جو ہدیہ آپ نے لایا ہے اس کو آپ وہاں رکھیں اور باہر میرے کمرے سے باہر ایک تھیلہ لٹکا ہوا ہے, اس میں دراہم اور دنانیر ہے. دراہم چاندی کے ہوتے تھے اور دنانیر سونے کے ہوتے تھے. اور کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے, میں کبھی کبھی سناتا ہوں, النار آخر دینار نتوقت بھی یا نتوقت بھی والهم آخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما إن كان ذا ورع مقسم القلب بين الهم والنار. کہتے ہیں دینار کے آخر میں نار ہے, اس کی شروع میں دین ہے. اپنے مال کو دین بناتے ہو تو یہ دین ہے, اپنے مال کو نار بناتے ہو جہنم بناتے ہو تو آپ کی مرضی ہے. یہی مال دین بھی بن سکتا ہے, یہی مال نار بھی بن سکتا ہے. اور کہتے ہیں درہم کی شروع میں درن ہے, درن کا مطلب فائدہ, آخرت کا فائدہ. اور اس کے آخر میں ہمن ہے, ہمن کے معنی غم. آپ کی مرضی ہے اپنے مال کو آخرت کیلئے فائدہ بناتے ہو درن, یا آپ کی مرضی ہے اس کو اپنے لئے آخرت میں ہمن اور غم بناتے ہو. اس لئے آخری شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, والمرء بینہما ان کان ذا ورع. اور آدمی اگر تقوی اور ورع والا ہے, مقسم القلب بین الہم والنار, اس کا دل تقسیم ہوتا ہے غم اور نار کے درمیان, وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے اپنے دل میں, اے دل یہ مارا میرا مال کہیں میرے لئے غم نہ بن جائے, یہ میرا مال میرے لئے نار نہ بن جائے, اس لئے میں صحیح طور پر کماؤں, صحیح طور پر خرچ کروں, صحیح طور پر حساب کتاب کروں, صحیح طور پر زکات دوں, صحیح طور پر صدقہ کروں تاکہ یہ نار نہ بن جائے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جتنے لینے ہیں وہاں سے لے لو, پورا لینا ہے یا کچھ چھوڑنا ہے آپ کی مرضی ہے. اسی کو کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ان کو ہم ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس میں اس کے سامنے مال اور پتھر برابر ہوتے ہیں. وہ مال کو زندگی کے بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, محبت کی چیز نہیں سمجھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو تعبیر فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو شہد ٹپک رہا ہے اور گھی ٹپک رہا ہے یہ قرآن کریم ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو کہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت اور اعلیٰ درجہ قوت کے درجے میں ہے, اور زندگی مسلمان کی زندگی لذیذ بنتی ہے عمل صالح سے, اور اچھا عمل حدیث میں ہے, حدیث کے اندر, کیونکہ قرآن کریم تو سارا حدیث میں آ چکا ہے. حدیث سب قرآن کریم میں اشارتاً مذکور ہے اور حدیث کے اندر قرآن کریم موجود ہے, تو یہی عمل صالح ہے. اس لیے جب ابو الحسن خرقانی کے پاس محمود غزنوی گئے تھے پہلے تو محمود غزنوی نے کسی سے کہا کہ ابو الحسن خرقانی سے کہے کہ میری ملاقات کیلئے آ جائے اور اگر وہ ابو الحسن خرقانی ملاقات کرنے سے اجتناب کرے بچے نہ آئے تو پھر ان کو یہ سنا دے اللہ کی تابداری کرو رسول کی تابداری کرو اور اولو الامر کی تابداری کرو اولو الامر منکم اور اولو الامر حکام ہے تو ابو الحسن خرقانی سے جب کہا گیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں انہوں نے کہا میں تو معذور ہوں جانے سے نہیں جا سکتا ہوں تو انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی فرمانے لگے ابو الحسن خرقانی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تابعداری میں میں اتنا ڈوبا ہوا مشغول ہوں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیلئے شرمندہ ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی اور اولو الامر تو تیسرے نمبر پر ہے میرے لئے آنا مشکل ہے پھر کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کا اس طرف سے کہیں گزر ہو رہا تھا تو کہا وہ تو نہیں آئے آتے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے تو ان کے پاس گئے اور ان کے پاس غلام بھی تھے اور باندیاں اور لڑکیاں بھی تھی باندیاں انہوں نے باندیوں کو غلاموں کا لباس پہنایا اور غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنایا اور سب ان کے پاس پہنچ گئے ابو الخرقانی نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرے کہ غیر محرم لڑکیوں کو نکال دو جن کو تم مرد ظاہر کر رہے ہو لڑکی ظاہر کر رہے ہو یہ لڑکی نہیں ہے لڑکیاں ہیں آپ کیلئے تو ٹھیک ہے آپ کی باندیاں ہیں میرے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کو باہر نکالو ان کو باہر نکالا گیا اور پھر بات چیت شروع ہوئی بات چیت میں یہ بھی کہا کہ بایزید بستامی یا جنید بغدادی بایزید بستامی کو جس نے دیکھا تو وہ گمراہی سے بچ گیا اور اس کا حسن خاتمہ اس کو نصیب ہو گیا محمود غزنوی نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین دیکھتے تھے وہ تو مسلمان نہیں ہوئے جنتی نہیں بن گئے اور آپ بایزید بستامی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا ہی نہیں تھا کیسے نہیں دیکھا مشرکین تو دیکھتے تھے فرمانے لگے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ دیکھتے ہیں لیکن اندر سے قلب دل سے نہیں دیکھتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اس نظر سے دیکھتے تھے یہ بھی ہم جیسا آدمی ہیں ان کی کمالات کو نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کمالات عطا فرمائے ہیں تو پھر کہنے لگے آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو خرقانی نے فرمایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات فرمایا جی نصیحت کیجئے تو نصیحت میں فرمایا آپ سخاوت کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں غریبوں پر شفقت کریں ممنوعات اور ناجائز کاموں سے بچیں یہ چار نصیحتیں کی پھر فرمایا دعا کیجئے میرے لئے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات دعا فرمائی پھر کہنے لگے سپیشل دعا چاہیے یہ تو جنرل دعا ہے وہ فرمانے لگے الہی عاقبت محمود گردان فارسی میں کہا اے اللہ ان کی عاقبت اور انجام کو بہتر بنا دے. محمود کا لفظ بھی آیا, محمود کا مطلب بھی آیا. اور میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی جو مہر تھی تو وہ یہی لکھتے تھے, آخر میں الہی عاقبت محمود گردان. اے اللہ, جو دعا اس محمود کے لیے تھی, شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی یہ دعا, اے اللہ ان کی عاقبت کو, ان کے انجام کو بہتر بنا دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر آخر میں محمود غزنوی نے ان کے سامنے ایک پیکٹ اور بوری پیش کی جو دراہم اور دنانیر سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے واپس کیا اور فرمایا, مجھے اپنی زندگی بہت اچھی لگتی ہے, جس زندگی میں میں ہوں یہ مجھ بہت بادشاہوں سے اچھی زندگی ہے ہماری. اور فرمانے لگے, میں تو جو کی روٹی کھاتا ہوں, آپ یہ جو کی روٹی ذرا کھا لیں. اس نے کہا, یہ تو میں نہیں کھا سکتا. فرمانے لگے, جیسے آپ ہمارے جو کی روٹی کو نہیں کھا سکتے, ہم آپ کے دراہم اور دنانیر کو ہضم نہیں کر سکتے, اس کو لے جائیے. اور پھر جب جا رہے تھے تو ان کے لیے کھڑے ہو گئے خرقانی, ان کے لیے کھڑے ہو گئے. محمود غزنوی نے کہا, شروع میں تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ ملاقات کی اور اب کھڑے ہو گئے. تو ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا, پہلے تم اپنے دل میں تکبر اور بادشاہی لے کر آئے تھے, اور تکبر کے لیے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ابھی اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد آپ یہاں سے تواضع لے کر جا رہے ہیں, تواضع کے لیے میں کھڑا ہو گیا. تو اسی کو کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی بہترین زندگی ان کو عطا فرماتے ہیں. ابراہیم ادہم نے بادشاہی کو چھوڑا اور فقیری کو اختیار کیا, اور فرماتے تھے یہ فقیری میں جو ہمیں مزہ ملتا ہے, اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے تو تلوار لے کر ہمارے ساتھ قتال اور جنگ شروع کریں گے ہم سے چھیننے کے لیے. کسی نے ایک دفعہ ان سے کہا, ابراہیم ابن ادہم سے, جو بلخ کے بادشاہ تھے, بلخ کے حاکم تھے, کہ آپ کے حکم پر سب چیزیں چلتی تھی, آپ حاکم تھے, کسی سے کہتے تھے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا تھا, کسی سے کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ چلے جاؤ تو وہ چلا جاتا تھا. اب تو سب کچھ چلا گیا. انہوں نے کہا, انہوں نے ایک سوئی کو پانی میں ڈال دیا, ندی میں یا سم دریا میں ڈال دیا, اور پھر کہا, او مچھلیوں میری سوئی کو واپس کر دو. کہتے ہیں بہت ساری مچھلیاں نکلی اور ایک مچھلی کی منہ میں وہ سوئی تھی واپس کر دی. کہا, دیکھو فقیری کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت دے دی, یہ پہلے کہاں تھی. اس لیے یہ تعبیر جو ہے سنت, حدیث کی جگہ ہم سنت کہیں گے, اور سنت کے اندر فقہ خود بخود آ گیا. اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قرآن کریم کی تشریح ہے اور فقہ حدیث کی تشریح ہے. تو سنت پر عمل کرنے کی برکت سے زندگی میں پیار محبت اور زندگی میں لذت پیدا ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألوکا حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک. یا اللہ, آپ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے, اس ان لوگوں کی محبت نصیب فرما دے جو اچھے لوگ ہیں, اور ان اعمال کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو عمل آپ کی محبت اور آپ تک ہمیں پہنچا دے. تو عمل صالح اور اچھا عمل مطلوب ہے اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار عمل صالح کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اچھے پیارے اعمال سنت کے مطابق موافق کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت الفردوس ان کے لئے مہمانی بنا دیں گے. عمل الصالحات, یہ صالحات کا لفظ آیا ہے اور صالحات صالحت ان کی جمع ہونا چاہیے بظاہر, تو عمل تو صالح ہے, عمل تو صالحت نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ صالحات صالحت کی جمع ہے ایک قول کے مطابق, اور صالحت کا مطلب یہ ہے خصلت صالحت عادت صالحت, یہ ہمارا عمل ہمارے لئے عادت بن جائے. جو عمل صالح ہے وہ عادت حسنت صالحت بن جائے, اور یہ خصلت صالحت بن جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن لیلۃ القدر میں پوری رات جاگے اور صبح کی نماز غائب ہو گئی. جو جب فارغ ہے تو فراغت کے وقت میں کچھ کام کیا اور پھر چھٹی ہو گئی. خیر العمل ما دام علیہ, جتنے اچھے اعمال ہیں, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, وہ دوام اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بات درمیان میں رہ گئی انشاءاللہ بعد میں پورا کر دیں گے. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. فصل على نبينا محمد ما أنت أهله, وفلنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبما هو أهله. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته, وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا, واجعل علانيتنا صالحة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا, لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك, واجعل حبك أحب الأشياء إلينا, واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مبتلا إلا عافيته, ولا ميتا إلا غفرته, ولا جاهلا إلا علمته, ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا, ورزقا حلالا طيبا, وعملا متقبلا, وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.